درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اور اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ, وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے کیا ہے. آپ سن چکے کہ پہلے انفاق فی سبیل اللہ, صدقہ, زکاة, خیرات کا ذکر تھا, اس کے فضائل بیان کیے, اس کی قبولیت کی شرائط اور آداب اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد سود کا ذکر ہوا جو کہ صدقہ کی بالکل ضد ہے. صدقہ دینے والا صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے, جبکہ سود دینے والا, سود پر قرض دینے والا بندوں سے نہ صرف یہ کہ اصل وصول کرتا ہے بلکہ اس پر کچھ زائد بھی وصول کرتا ہے. صدقہ دینے والا مخلص ہوتا ہے, خیرخواہ ہوتا ہے, ہمدرد ہوتا ہے. سود خور ظالم ہوتا ہے, سنگ دل ہوتا ہے, خود غرض ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے. صدقے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے, بخشش کا وعدہ ہے. سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اور ان کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کا, سود کھانے والے کا ہلکا سے ہلکا جو گناہ بیان فرمایا, وہ فرمایا کہ اتنا ہے جیسا کہ کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے. تو یہ دو ضدیں ذکر فرمائی. آج کے درس میں ایک اور پہلو کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو سود خور ہوتا ہے جس کی ذہنیت اور سوچ یہ ہے کہ وہ مفلس, غریب اور فقیر انسانوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, جتنا ان کا خون نچوڑ سکتا ہے ان کا خون نچوڑتا ہے. اور جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو, مالی پریشانی میں, تو سود خور کو خوشی ہوتی ہے کہ اب میرے پاس یہ آئیں گے, قرض لیں گے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سود کمانے کا, لینے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے اگر کسی ملک میں, کسی قوم پر کوئی آفت آ جائے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, تباہی آ جائے, یا کسی کے ہاں میت ہو جائے, تو سود خور کو خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم سودی قرضے دیں گے اور اپنے بیلنس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں گے. یہ جو کام ہے یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے, ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے, اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو انفرادی طور پر دیہاتوں میں, شہروں میں, گلی کوچوں میں, محلوں میں غریبوں کو, ناداروں کو, مجبوروں کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور پھر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
دکانیں دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، دکانوں اور مکانوں کے لیے قرضے دیتے ہیں اور ان پر سود لیا جاتا ہے، بعض انتہائی نچلی سطح پر سود خوری کا کام کرتے ہیں، کسی کو کپڑا قرض پر بیچ دیا لیکن اس پر سود لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں اس پر سود لیتے ہیں، لوگوں نے شادی بیاہ کے اندر بہت سی رسمیں اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں، چنانچہ دنیا میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر سود پر قرضے لیتے ہیں اور پھر ان کی ساری زندگی ان قرضوں کی ادائیگی میں اور سود کی ادائیگی میں گزر جاتی ہے، اپنا دین بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ قرض کا بوجھ، سودی قرض کا بوجھ اولاد کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ شادی بیاہ کو تو چھوڑیں، ہمارے لوگوں نے کسی کی میت ہو جائے تو اس موقع پر بھی بہت سی رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں جن کا ثبوت نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، بس کھانے پینے کے بہانے تو ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے سود پر قرضے لیتے ہیں۔ جتنی زیادہ کوئی عمر پا کر انتقال کر جائے، جتنا زیادہ کوئی بوڑھا یا گھر کی کوئی بوڑھی انتقال کر جائے، اتنا ہی زیادہ بعض علاقوں میں، بعض خاندانوں میں یوں کہہ لیں کہ جشن سا منایا جاتا ہے، اتنی بڑی دعوت کی جاتی ہے اور اس مقصد کے لیے سود پر قرض لیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے، تکفین و تدفین کے لیے، موت کی رسمیں سر انجام دینے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں۔ ابھی جو میرا جنوبی افریقہ جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ عیسائیوں کے ہاں، یعنی وہاں کے جو عیسائی ہیں، سارے عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں کے جو سیاہ فام بشندے ہیں، اصل وہاں کے رہنے والے، تو ان سیاہ فام عیسائی بشندوں کے ہاں رواج یہ ہے کہ مردے کا، کسی شخص کا انتقال، وہ اگرچہ پیر منگل کو ہو، بدھ جمعرات کو ہو، لیکن وہ مردے کی تدفین اتوار کو کرتے ہیں اور اتنے دنوں تک اس کی لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیا جاتا ہے اور تدفین خود نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تجارتی بنیادوں پر ادارے بنے ہوئے ہیں اور جتنا کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ بڑے سے بڑے ادارے کو جو تدفین کے انتظامات اعلیٰ پیمانے پر کرے اس کو بلاتے ہیں، اس کو بک کرتے ہیں، چنانچہ وہ ادارہ آتا ہے، اس کے افراد آتے ہیں، اس کے کارکن آتے ہیں، صرف مردے کی تدفین، باقی رسمیں نہیں، صرف اس کو دفن کرنا، قبر میں اتارنا، اس کے لیے باقاعدہ ان کے کارکن آتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر خرچہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ صرف قبر میں مردے کو اتارنے کے لیے سود پر قرضے لیتے ہیں۔ میں نے دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا سیدھا سادہ سا دین عطا کیا ہے، ہم اگر اس میں مشکلات پیدا کرنا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ اللہ نے تو اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ ایک قبر کھودو، چادریں نئی مل جائیں تو بہت اچھا، نہ ملیں تو پرانی چادروں میں صحیح لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا جائے اور اللہ سے دعا کر دی جائے، پرانی چادر میں بھی دفن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وصیت کی تھی کہ مجھے پرانی چادروں ہی میں کفن دے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں چادروں کو نہیں دیکھا جائے گا، اللہ پاک کے ہاں تو اعمال کو دیکھا جائے گا۔ قیمتی سے قیمتی چادریں ہوں، اور میں صاف کہتا ہوں، معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، زمزم میں دھلی ہوئی، زمزم میں دھلی ہوئی، اور آپ نے چادروں کو کعبے کا طواف کروا لیا، نفیس قسم کی چادریں، میں کہتا ہوں ان پر 10 قرآن پڑھ کر آپ نے دم کر دیا، لیکن جس شخص کو ان چادروں میں کفن دیا گیا ہے اس نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا تھا، وہ ظالم تھا، وہ سود خور تھا، وہ حرام خور تھا، وہ قاتل تھا، تو زمزم میں دھلی ہوئی چادروں میں دفن کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایسا تھوڑا ہے کہ کیسے بھی سنگ دل اور ظالم اور سود خور، چور، ڈاکو اور انسانوں پر ظلم ڈھانے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی کتاب سے ساری زندگی اعراض کرنے والے اور ساری زندگی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی میں گزارنے والے، ان کو اعلیٰ چادروں میں کفن دے دیا تو وہ تو جنتی بن گئے، اور ایک غریب جس نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق گزاری لیکن اس کے کفن کی چادریں سستی تھیں، پرانی تھیں، اور اللہ نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی، یہ کیسی سوچ ہے؟ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کیسے فیصلے ہیں ہمارے؟ عقیدت کی بات دوسری ہے لیکن اللہ کا جو قانون عدل ہے اس کی بات دوسری ہے۔ تمہاری عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرضوں کا لین دین اور سود کا لین دین، اس کا کام انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے، ملکی سطح پر بھی۔ اللہ معاف فرمائے، سارا عالم اسلام بھی اسی میں مبتلا۔ حیرت ہے، صبح شام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے سودی کاروبار سے اور سود کے لین دین سے تمہارے لیے، تو پھر تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ پڑھ لیں، امریکہ کہہ دے اگر تم نے ایسا کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، بھوک اڑ جائے گی، حواس معطل ہو جائیں گے، ارے امریکہ نے دھمکی دی ہے اگر ایسا کرو گے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ دھمکی دے رہا ہے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ امریکہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو ملکی سطح پر بھی ہو رہا ہے، نام بدل گئے، قرض کا نام لون رکھ دیا اور سود کا نام پرافٹ رکھ دیا، نفع رکھ دیا، اور مختلف ادارے وجود میں آ گئے، تو پورا ملک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور دوسری طرف پورا ملک، بلکہ کہنے کے پورا عالم اسلام حالت جنگ میں۔ بات کفار کی نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں قرآن کو، وہ تو مانتے ہی نہیں حلال اور حرام کے امتیاز کو، وہ تو جانتے ہی نہیں سود کی قباحتوں کو، انہوں نے تو سنا ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے آخری نبی نے کیا کہا، لیکن ہم نے تو سنا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، لیکن ہمارے دلوں میں خوف نہیں، ڈر نہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی سود کا لین دین،
www.10quran.com،
یہ عالمی بینک اور یہ IMF وغیرہ مختلف ادارے، جکڑا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہماری معیشت کو، بلکہ ہماری سیاست کو، ہماری معاشرت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، جیسا چاہتے ہیں رخ دیتے ہیں سارے انسانوں کو، اور پھر مسلمانوں کو بھی یوں سمجھ لیں کہ موم کی ناک بنا رکھا ہے، جدھر چاہے موڑ دیا۔ اب سکون تو ہے نہیں، چنانچہ لہو و لعب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فحاشی اور عریانیت میں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن دنوں میں میرا یہ سفر تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالمی سطح پر فٹ بال کے مقابلے ہو رہے تھے، ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے جنون پایا جاتا ہے، لیکن عرب ممالک میں تو جنون کی انتہا پائی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ دو ٹیموں کا مقابلہ تھا، سعودیہ کی ٹیم نہیں تھی، دو ٹیموں کا مقابلہ تھا، اگرچہ سعودیوں کو بھی اپنی ٹیم سے بڑی توقعات، پورے سعودیہ میں ان کی تصویریں لگا رکھی تھیں، اور اس طرح کے نعرے کنا مع الاخضر کنا مع الاخضر اور کیا کیا, ہم یعنی سبز ٹیم کے ساتھ ہیں, ان کی ٹیم کا لباس سبز تھا. تو پتہ چلا کہ دو ملکوں کی ٹیموں کا مقابلہ تھا اور اسے براہ راست ٹی وی پر نشر ہونا تھا. تو مدینہ منورہ کے ٹی وی اسٹیشن میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی, لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول کے حکم توڑے تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا, لیکن ذرا سا اس میں توقف آیا, تعطل آیا نشریات میں, اور گویا کہ ان کا جو خیال تھا اور شوق تھا اس کے راستے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی, تو مدینہ منورہ کے لوگ ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئے. تو یوں دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں, حرام کھانے کی وجہ سے سکون تو رہا نہ, تو اب دل بہلانے کے لیے مختلف کھلونے, فحاشی اور عریانیت, لہو و لعب. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو سودی نظام ہے اور سود خوروں کی ذہنیت جو اس دنیا میں غربت دیکھنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں. مت سمجھیے کہ عالمی بینک اور دوسرے ادارے یہ ہمیں خوشحال کرنا چاہتے ہیں, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. یہ ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے, یہ تو مسلمانوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے, زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. ان کے بس میں ہو تو سارے عالم اسلام کو موت کے گھاٹ اتار دیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا. کبھی بہانے بہانے سے افغانستان کی پٹائی, کبھی عراق کی پٹائی, اور اب فلسطین, اور پھر بیروت, اور نہ معلوم ان کی فہرست میں کیا ترتیب بنی ہوئی ہے. اور پورا عالم اسلام ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا منظر پیش کر رہا ہے, سب خاموش, مرتے رہیں فلاں مر رہا ہے ہمیں کیا, بیروت والے مر رہے ہیں, فلسطین والے مر رہے ہیں ہمیں کیا, یہ نہیں جانتے کہ کل ہماری بھی باری آنے والی ہے. تو ایک طرف تو سود خوروں کی ذہنیت کہ وہ تنگ دستوں کو مزید تنگ دست دیکھنا چاہتے ہیں, غریبوں کو مزید غریب دیکھنا چاہتے ہیں, قحط سالی پر, سیلاب پر, تباہی پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا قرضوں کا نظام مزید رائج ہوگا, اور دوسری طرف اسلام کا نظام, صدقے کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, خیرات کا نظام, اور مقروض کو مہلت دینے کا نظام. اللہ کی قسم, اگر عالم اسلام کے سارے صاحب نصاب لوگ, سارے تاجر, سارے ملازم, سارے کاشتکار صرف اپنی پوری زکوٰۃ نکال دیا کریں, صرف زکوٰۃ, صدقہ خیرات نہیں, تو اللہ نے عالم اسلام کو اتنا دیا ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک شخص بھی بھوکا نہ رہے, ایک مسلمان بھی بے مکان نہ رہے, بے سہارا نہ رہے, کوئی مسلمان علاج معالجے سے محروم نہ رہے. تو یہ دوسری طرف اسلام کا نظام ہے, زکوٰۃ, صدقہ خیرات, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نظام. اور یہاں پر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر مقروض واقعی فقیر ہو, تنگ دست ہو, اس کے حالات اچھے نہ ہوں, اور وہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو, تو تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. سود خور کیا کہتا ہے, نرمی نہیں سختی, سود پر سود لگاتے جاؤ, قرض کی زنجیر میں, سود کی زنجیر میں اسے جکڑتے جاؤ, جکڑتے جاؤ, آخری قطرہ تک نچوڑ لو. اور ہمارا اللہ کیا کہتے ہیں, نہیں اس کو مہلت دو. اگر واقعی تحقیق سے ثابت ہو جائے, گواہی سے ثابت ہو جائے کہ یہ مفلس ہے, فقیر ہے, ایسے حالات پیش آ گئے کہ یہ وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا, تو اس کو مہلت دو, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دی جائے خوشحالی تک، یہ تو اللہ نے فرمایا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم قرض معافی کر دو، تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں، اتنا قرض ہے کہ معاف کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جانتے ہو کہ اس کے حالات ہیں کہ وہ ادا کر نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اگر معافی کر دو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اجر و ثواب کی خبر رکھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ معاف کرنے سے اللہ کی کتنی رضا حاصل ہوگی، میرا اللہ میرے رزق میں کتنی برکت دے گا، اور میں جو معاف کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے اللہ کتنا دے گا، اگر تمہیں اس کا علم ہو، تمہیں اس کی خبر ہو، تو پھر تم سمجھ لو گے کہ معاف کرنا ہی بہتر ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا. اللہ کے نبی نے بھی اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کیا، اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا. ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، اور جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا. ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، عجیب فضیلت ہے، ہمارے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان تستجاب دعوته، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی پریشانیاں دور ہوں، فلیفرج عن معسر، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تنگی کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. اس کو مزید مہلت چاہیے، مزید مہلت دے دے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا. ایک تیسری روایت صحیح مسلم میں ہے، تھے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت کا کوئی فرد تھا، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا. جب حساب ہوگا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس نیکیوں کا کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے. میں اکثر اس کی وضاحت کر دیا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ نفلی عبادتوں کا کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک نیکی اس کے اندر پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ وہ تاجر تھا، اس نے اپنے ملازمین کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو، اَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، جو تنگ دست ہو، غریب ہو، فاقہ کش ہو، فقیر ہو، جس کے بچے بھوک سے نڈھال ہوں، تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو، ہاتھ گرم رکھا کرو. جب اس کے نام اعمال کو تلاش کیا گیا تو یہ نیکی ملی، تو اللہ فرشتوں سے کہہ دیں گے، نحنو احق بذالک منہ تجاوزو عنہ، اگر یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا تو میں نرمی کا معاملہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، تم اس سے درگزر کر دو، معاف کر دو، گناہوں کا دفتر بند کر دو، مجھے اس کی یہ نیکی بڑی پسند آئی ہے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا، عفو درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اور میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو عفو درگزر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو میں کیا انہیں معاف کروں. یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں، قرض کی بات چلی ہے تو اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ دیکھو، تمہارے حالات اگر اجازت دیتے ہیں تو اپنے مقروض کو معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے تو اسے مہلت دے دو. لیکن دوسری طرف مقروض کو بھی سمجھایا گیا، طرح طرح سے سمجھایا گیا. دیکھو قرض کسی کا لے کر دنیا سے جانا نہیں ہے، اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا کہ تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو. اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. کوشش کرو کہ تمہارے ذمے جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے. کسی کا قرض دبا کر تم دنیا سے چلے جاؤ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے بہت سے لوگ واقعتاً مستحق ہوتے، غریب ہوتے، فقیر ہوتے، ان کے حالات قرض کی ادائیگی کی اجازت نہیں دیتے، اسی طرح ایسے لوگوں کی بھی کبھی نہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا قرض ادا نہیں کرتے. ایک عادت ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ذاتی طور پر جانتا ہوں، خاصے خوشحال، کھاتے پیتے، کسی کا حق ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کی مزدوری ہے، نہیں دیتے، تنگ کرتے، پریشان کرتے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، چکر لگوا لگوا کر تنگ کر دیتے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض اوقات قرض خواج ہوتے مجبور ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس مقروض کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. آئے دن ہم اخباروں میں ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں، دوست نے دوست کو قتل کر دیا. کس پر؟ کسی قرض پر. رقم لی تھی کو قرض کے طور پر، نہیں دے رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، مجبور ہو گیا، اس نے مار دیا. بہت بڑا گناہ ہے کسی کا قرض دبا لینا، قرض اپنی گردن پر رکھ کر دنیا سے چلے جانا، خوشحالی ہوتے ہوئے بھی ٹال مٹول سے کام لینا. ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے بڑا گناہ کبائر کے بعد یہ ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہو اور اس نے اتنی میراث بھی نہ چھوڑی ہو جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہو. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کو ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے لیکن قرض کا گناہ شہید کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. کتنے فضائل ہیں شہادت کے، قرآن اور حدیث بھرے پڑے شہادت کے فضائل سے. اتنی فضیلت، اتنی عظمت اور ایسا مقام اللہ کی نظر میں شہید کا کہ اللہ کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ بھی مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے لیکن فرمایا کہ قرض کا گناہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف. بڑا خوش ہو گیا کہ شہادت سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خوشی سے پلٹا آپ کی مجلس سے تو آپ نے اس کو دوبارہ بلایا، فرمایا کہ ہاں سارے گناہ شہید کو معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا. مجھے جبرائیل امین نے اطلاع کی ہے کہ قرض کا گناہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ یکے بعد دیگرے تین جنازے لائے گئے. جب پہلا جنازہ آیا آپ نے لوگوں سے پوچھا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا نہیں، قرض نہیں ہے. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. دوسری میت لائی گئی، پوچھا اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی قرض تو ہے. آپ نے پوچھا اس نے اپنی میراث میں کچھ چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہو؟ عرض کیا گیا ہاں اتنا ہے کہ جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ایک تیسری میت لائی گئی، آپ نے اس کے بارے میں بھی یہی دو سوال کیے، اس کے ذمے کیا قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں۔ پوچھا کیا ترکہ چھوڑا، میراث چھوڑی جس سے قرض ادا ہو سکتا ہو؟ عرض کیا نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صحابہ اکرام سے کہہ دیا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ یقیناً جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا، فرمایا وہ صحابی ہوں گے، ظاہر ہے کہ آپ کا دور پایا، آپ کی زیارت کی، ایمان قبول کیا، لیکن دلوں میں اس کی اہمیت بٹھانے کے لیے کہ دیکھو کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا قرض لے کر بھول نہیں جانا، تو اس کو کیا پتا۔ فرمایا کہ قرض ادا کرو۔ دلوں میں اہمیت بٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابہ سے کہہ دیا تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اول تو قرض سے بچا جائے، قرض دینے سے بھی قرض لینے سے بھی۔ قرض کو مقراض محبت کہا گیا ہے، محبت کی کینچی۔ قرض تو ہر زمانے میں محبت کی کینچی رہا، لیکن آج کل تو کینچی نہیں کینچا ہے۔ حقیقت میں قرض محبت کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس لیے کہ شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو وقت پر قرض ادا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، اکثر ٹال مٹول کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نمازی بھائیوں، دیندار بھائیوں، علماء سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، آپ تو سب سے زیادہ اس سے بچیں، قرض کے معاملات سے اور کسی کے قرض میں ٹال مٹول کرنے سے یا دبانے سے۔ اس لیے کہ اگر دین سے تعلق رکھنے والے، چہرے پر سنت رسول سجانے والے ایسا کریں گے تو دین کو بدنام کریں گے، سنت کو بدنام کریں گے۔ لوگ کہیں گے یہ سب مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کو تو بہانہ چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں بہانہ تلاش کرتے ہیں دین کا مذاق اڑانے کے لیے، سنت کا مذاق اڑانے کے لیے، علماء کا مذاق اڑانے کے لیے، نمازیوں کا مذاق اڑانے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور آپ ان کو بہانہ فراہم کریں گے؟ قرض سے حد الامکان بچا جائے۔ اور پھر رسموں کے لیے قرض لانا، قرض لینا، شادی بیاہ کی رسمیں، منگنی کی رسمیں، موت کی رسمیں، ان کے لیے قرض لینا پرلے درجے کی حماقت اور پرلے درجے کی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ غیر ضروری رسموں کو زندہ کرنے کے لیے قرض لینا انتہائی حماقت اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے، اللہ کے نبی بھی ہماری نفسیات کو جانتے تھے، کیا کیا باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید اداءها عبد اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافہ اتلفہ اللہ علیہ۔ جس شخص نے قرض لیا لیکن اس کی نیت یہ تھی اور کوشش یہ تھی کہ مجھے ہر صورت میں وقت پر یہ قرض ادا کرنا ہے، تو اللہ پاک ادائیگی کی صورت نکال دیتے ہیں۔ لیکن جس نے قرض لیا اور خود نیت میں کھوٹ تھی، تو پھر اللہ بھی اس کو ادائیگی کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں واقعتاً مجبور ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر صورت میں لیا ہوا قرض وقت پر ادا کرنا ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے ادائیگی کو آسان فرما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتے ہیں۔ اور جس کی نیت یہ نہ ہو، تو پھر اللہ بھی اس کے لیے مشکلات پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جب قرض کہ بوجھ تلے کوئی دب جائے ایک طرف تو کوشش کرے، عزم کرے، اور دوسری طرف اللہ سے دعا بھی کرے ادائیگی قرض کی. وہ مشہور دعا آپ نے کتابوں میں دیکھی ہوگی. اور ہمارا جو بھائی، جو بزرگ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، تو مجھے حلال عطا فرما کر حرام سے بچا لے، اور تو اپنے فضل سے مجھے بندوں سے بے نیاز کر دے، میں صرف تیرا محتاج بنوں، تیرے بندوں کا محتاج نہ بنوں. میری گردن تیرے سامنے جھکے، میری آنکھیں تیرے سامنے جھکیں، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلیں، تیرے بندوں کے سامنے نہ پھیلیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور ہمیشہ دعا کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ انسانوں کا محتاج نہ بنائے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ پاک بچا لے، انسانوں کے سامنے نظریں جھکانے سے اللہ پاک بچا لے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا کمال اور سعادت کی علامت ہے، اور بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شقاوت اور زوال کی علامت ہے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں. فرمایا کہ وہ ان کا نزو عسرت فنظیرت الى میسرہ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دی جائے خوشحالی تک. وان تصدقوا خیر لکم، اور یہ کہ تم دوسروں کے قرض معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اجر و ثواب کی خبر رکھتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. قرض دینے والا بھی ڈرے اور قرض لینے والا بھی ڈرے. قرض دینے والا بخل کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، دوسرے کی غربت کو دیکھنے کے باوجود، دوسرے کے حالات کو دیکھنے کے باوجود اس کو تنگ کرتا ہے، تو وہ ڈرے، اللہ بھی اس کو تنگ کر سکتا ہے. تیرا تو تھوڑا سا قرضہ ہے، تیرے ذمے پتہ نہیں اللہ کے کتنے قرضے ہیں. اللہ کے بندے، تیری گردن تو اللہ کے قرضوں میں ڈوبی ہوئی، نہ معلوم کتنے قرضے، کتنے حقوق اس کے تو نے ضائع کیے. تیرا تھوڑا سا قرضہ اور اس کے لیے تو نے پریشان کیا ہوا ہے. اگر اللہ نے اپنے قرضوں کے لیے تجھے پریشان کر دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اس مقروض تو اس کی زندگی تو گزر جائے گی، تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ نے اگر کہہ دیا پائی پائی کا حساب دینا ہوگا تو کیسے دو گے؟ کون دے سکتے؟ میں کہتا ہوں جنید اور شبلی، حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمہم اللہ، اگر اللہ ان سے بھی حساب میں تنگی کر دے تو وہ بھی چھوٹ نہیں سکیں گے. جو بھی چھوٹے گا اللہ کے فضل سے چھوٹے گا، اللہ کی رحمت سے چھوٹے گا، اللہ کی نرمی سے چھوٹے گا. تو قرض دینے والا یوں ڈرے اور قرض لینے والا یوں ڈرے کہ یہ ایک ایسا حق ہے جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ معاف کرتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ بندے کا معاملہ ہے، بندہ ہی معاف کرے گا، میں نہیں معاف کروں گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. خیر کا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی پورا، اور شر کا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی پورا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ کہتے ہیں اس کو دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، اللہ اکبر. حضرت لقمان نے کہا تھا یا ابنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بھی اللہ. اے میرے بیٹے دیکھ یہ شرک یہ برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی اور پھر چٹان میں ہوگی یا آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی اللہ اس کو لے آئے گا. اب یہ مبالغے کے طور پر فرمایا چٹان کے اندر بھی اگر ہوگی, چٹان کے اندر اور آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں اور رات کے اندھیروں میں, تمہاری خلوتوں میں, تمہارے جنگل میں, صحراؤں میں, سناٹے میں, جہاں کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں تھا, نیکی تھی تو بھی اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ اور برائی تھی تو بھی اللہ پاک کے ریکارڈ میں محفوظ ہے, ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو آیت نمبر 281 ہے سورۃ البقرہ کی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی, یہ بڑی اہم آیت ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے, بعض نے کہا 3 دن پہلے, اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی وفات سے صرف 3 گھڑی پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی.
www.dasquran.com.
اور ہمارے آقا نے صحابہ سے کہا اجعلوها بین آیت الربا و آیت الدین, اس آیت کریمہ کو سود والی آیت اور دین والی آیت, قرض والی آیت کے درمیان میں رکھ دو. اصل جو قرض کے بارے میں ہدایات ہیں لکھنے کی وہ اگلی آیت میں آ رہی ہیں. تو اگلی آیت کو کہا جاتا ہے یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے اس کو کہا جاتا ہے آیت دین, اور اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ آیات ربا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آیت کو آیت نمبر 281 کو سود والی آیات اور دین اور معاملات والی آیات کے درمیان میں رکھ دو. ایسے ہی ہوتا تھا جب کوئی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو, اور کوئی صورت نازل ہوتی اس کے بارے میں فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھ دو, فلاں صورت سے پہلے رکھ دو. چنانچہ قرآن کریم کی جو یہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اجتہادی ترتیب نہیں ہے کہ بعد میں صحابہ نے یا تابعین نے خود ہی یہ ترتیب قائم کر لی ہو. یہ ترتیب ہمارے آقا نے اللہ کے حکم سے خود قائم کروائی ہے. کون سی سورت کو پہلے رکھنا ہے؟ نازل تو سب سے پہلے سورۃ العلق ہوئی تھی, اس کی 5 آیات اقرا بسم ربک الذی خلق, لیکن سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ البقرہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی, لیکن دوسرے نمبر کی سورت قرآن کریم میں وہ سورۃ البقرہ ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب قائم فرمائی اللہ کے حکم سے. اور یہ بھی جان لیں کہ کسی اور نبی کی زندگی میں اس طریقے سے نازل ہونے والی کتاب کی ترتیب اور جمع کا کام نہیں ہوا جس طریقے سے قرآن کریم کا کام ہوا. جس طریقے سے ہمارے آقا کی زندگی میں ہزاروں سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا, آپ کو کسی دوسرے نبی کی زندگی میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تورات کے ہزاروں حافظ تیار ہو گئے ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انجیل کے ہزاروں حافظ تیار ہو گئے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. بلکہ بہت بڑی سعادت اور قرآن کی امتیازی خصوصیت بلکہ اعجازی خصوصیت یہ ہے کہ آج بھی چیلنج کے باوجود پوری یہودیت اور پوری عیسائیت ایک حافظ بھی تورات اور انجیل کا پیش نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم جہاں پر عیسائی اکثریت میں ہیں وہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں قرآن کے حافظ پیش کر سکتے ہیں. جنوبی افریقہ میں پہلے مسلمان صرف 1% تھے, 1%, اب جا کر کہا جا رہا ہے کہ شاید 4 یا 5% ہو گئے ہوں, باقی 95% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, صرف 5% مسلمان. لیکن وہاں ہزاروں حافظ قرآن کریم کے پائے جاتے ہیں. جس مدرسے میں میرا قیام رہا جوہانس برگ کے قریب ہے, آزاد ول نام کا ایک شہر, تو اس میں ایک دارالعلوم, اس غیر مسلم ملک میں جہاں 5% مسلمان, تو اس مدرسہ کے اندر 650 طالب علم عالم بن رہے تھے. مکتب ہر مسجد کے ساتھ, ہر مسجد کے ساتھ مکتب قرآن پڑھانے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے, سیرت پڑھانے کے لیے, اخلاق عقائد مسلمان بنانے کے لیے, ہر مسجد کے ساتھ مکتب. اللہ اکبر. ایک مکتب ایسا بھی دیکھا کہ اس مکتب کے اندر سکول پڑھنے کے بعد جو قرآن پڑھنے کے لیے اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے آتے تھے ان کی تعداد 1300, اور میرا مشاہدہ اور تجزیہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں, اس ملک عزیز میں, پاکستان میں ایسے گھرانے ہزاروں میں نہیں, شاید لاکھوں میں ہوں جن کے بچوں کو قرآن نہیں آتا حقیقت میں. لیکن اس کافر ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ہاں شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو جس کے بچوں کو قرآن نہ آتا ہو, شاید کوئی گھرانہ ہو, میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا, واللہ عالم بالصواب, شاید کوئی بد نصیب ہو, مگر نہ سب کے بچے آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں سکول کے بعد. عرضی کر رہا تھا کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہوئی, تو یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو یہ حال کہ حضور کی وفات سے صرف 9 دن پہلے یا 3 دن پہلے یا 3 گھڑیاں پہلے نازل ہوئی. لیکن ترتیب میں آپ دیکھیں تو سورۃ البقرہ کے آخر میں اس کو رکھا گیا ہے, تو یہ ترتیب آپ کے حکم سے ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا, پورا پورا جو اس نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پورا کا پورا قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو ساتھی مجھے لینے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ساتھی علیم الدین وہ بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہے, یہ ساتھی محض اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں, مجھے لینے کے لیے بھی جاتے ہیں, چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز, یہ گاڑیاں, یہ گارڈ وغیرہ, ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے, نہ میرا کوئی ملازم ہے, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے آتے جاتے ہیں. تو یہ مخلص ساتھی ہیں, ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ایک رفاہی ادارے کے سربراہ شاید عیدی صاحب, انہوں نے ان کا بیان دیا کہ میں نے 10,000 مردوں کو نہلایا لیکن مجھے جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے, میں چاہتا ہوں دوزخ میں بھی مردوں کی خدمت کروں. اللہ اکبر. مرنے کے بعد نہ مجھے نہلایا جائے, نہ کفن دیا جائے, نہ جنازہ پڑھا جائے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی دین کو ماننے والا یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننے والا ایسی فضول بات کہہ سکتا ہے. اللہ ہمیں ایسی کفریات سے محفوظ رکھے. ایک بھائی محمد امین فرماتے ہیں, اللہ کا واسطہ دل کے خلوص سے سب بھائیوں بہنوں سے عرض ہے, میرے لیے ایمان کی موت مانگیے اللہ سے. ہم سب اسی کے محتاج ہیں. بھائی دکانوں پر قسط واری سامان لینا جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں کا کاروبار جائز ہے, تمام علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. بھائی فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جو رسمیں مائیوں ہوتی ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے نہیں؟ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں, اس کی خرابی بتائیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بہرحال حت الامکان بچنے کی کوشش کی جائے فضول رسموں سے. 13 اگست کو انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر توفیق دی تو بہادر آباد میں جو درس ہوگا اس کا موضوع ہوگا غیر مسلم اقوام سے تعلقات کی قرآنی حدود. یہ آج کل کے حالات میں جو کفار سے تعلق کی بات چل رہی ہے تو اسی کے پس منظر میں یہ بیان ہوگا انشاءاللہ. تمام ساتھیوں سے باران رحمت کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم, رحم فرما کرم فرما, یا عفو یا غفار اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا تواب تو اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں سود کھانے سے، حرام کھانے سے، گناہ کرنے سے، تیری نافرمانی کرنے سے، تیرے نبی کا دل دکھانے سے، اللہ دوسروں کے حقوق دبانے سے۔ اللہ ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیری رضا والی زندگی بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یا رب اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بھائی بہن مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اللہ رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تو غیب سے صورتیں پیدا فرما دے۔ اللہ جو کسی کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے وعدے کے مطابق، بشارت کے مطابق، اے اللہ ان کے لیے ادائیگی آسان فرما دے۔ یا رب آسان فرما دے، اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے۔ یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ نیک رشتے مہیا فرما دے۔ یا رب اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا رب ہم سب پر باران رحمت نازل فرما۔ یا اللہ باران رحمت نازل فرما ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اے اللہ رحمت کا سلسلہ، باران رحمت کا سلسلہ رک گیا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں باران رحمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر پر بھی بارش برسا اور ہمارے دلوں پر قرآن کی بارش برسا دے۔ اللہ قرآن کی بارش سے ہمارے دلوں کو، ہمارے باطن کو سیراب فرما دے۔ اللہ اللہ تو سیراب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی زمین بھی بنجر ہے، اللہ تو اس کو سرسبز فرما دے۔ اللہ سرسبز فرما دے۔ اللہ قرآن کی بارش سے دلوں کی بنجر زمین کو سرسبز فرما دے۔ اللہ سیراب فرما دے۔ یا رب ہمیں اپنی کتاب مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں، اور اس درس کو سننے والے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ہی قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اللہ ان کے لیے پریشانیوں کو دور فرما دے، قرض سے نجات دے دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو، یا اللہ حاضرین اور حاضرات کو، سامعین اور سامعات کو، اے اللہ سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ محروم نہ فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرمانا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوئی صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com